الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معاذ الجود والكرم هم العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم کہ اس نے ہمیں یہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں یہ عظیم الشان رات جو جمعے کی رات ہے وہ عطا فرمائی اور اس رات میں جمع ہو کر کے اپنے دین ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے کچھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ بات فی زمانہ اور زیادہ سے زیادہ سچی ہوتی جا رہی ہے کہ جس زمانے میں امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ چوروں کی رکھوالی ہے تو آج بھی وہ چور قابض اور ایمان کے لٹیرے بن کر کے گھوم رہے ہیں اور کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کسی چور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا اسی طرح ہم بھی اپنے ایمان کو بچائیں اور کسی بد مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. دروسی پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم من بین العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. ماشاء اللہ آپ نے ابھی مولانا وصال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بہت ہی نفیس اور پرجوش تقریر سنی کہ جس میں آپ نے سیدنا امام حسین ان کے خانوادے کی کربلا میں شہادت کا منظر پیش کیا. تو مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ اسی کا یوں سمجھ لیجئے کہ تتمہ ہے، لیکن کچھ مختلف باتیں ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں گے. کل جو ہے 9 محرم الحرام، پرسو 10، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا دن بھی ہے اور جس کو ہم عاشورہ بھی کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ جو ہے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مٹا دے گا، ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. اور آپ نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی نقل نہ کرو، کیونکہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم 10ویں محرم کا روزہ چھوڑ دیں. ہم 10ویں کا بھی رکھیں گے اور آئندہ سال 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. تو کوشش کریں کہ کل 9ویں محرم ہے اس کا بھی روزہ رکھیں، اور پرسو 10ویں ہے اس کا بھی روزہ رکھیں. انشاءاللہ العزیز ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آئی. ایک جگہ تو یہاں تک آیا کہ ہر روزہ محرم کا ایک مہینے کے روزے کے برابر، ایک ایک دن کا روزہ محرم کا ایک ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے. تو کوشش کریں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اور ظاہر ہے ہر کسی کے پاس گناہوں کی گٹھلی ہے، گناہوں کی گٹھلی ہے، تو ان گناہوں کی گٹھلی سے اپنے آپ کو سدگدوش کرنے کے لیے کچھ روزے رکھیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تو فعل ایسے عظیم ایام ہمیں عطا فرمائے کہ یہ بہانہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جائے، گناہ دھل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو پھر سوچئے کہ اگر ہم 2 دن کے روزے رکھیں تو، اور اگر 3 دن کے روزے رکھیں تو اس سے بھی زیادہ. تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہے کہ اپنے دل کو اس راہ میں لگا دے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. تو کوشش کریں کہ 9ویں کا اور 10ویں کا روزہ ضرور رکھے. اور کیوں نہ ہو کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جب وعدہ فرما دیا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، ایک سال کے گناہ معاف کر دوں گا، کہ گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ آپ کا اور ہمارا بوجھ ہے. کیا ہے؟ گناہ کون؟ آپ کا اور ہمارا بوجھ ہے. یہ قیامت کے دن آپ کے پیروں میں ڈیڑھی ہاتھ میں ہتھکڑی لگائے گا، اور یہ قیامت کے دن سب سے بڑی مصیبت ہوگی. کون سی مصیبت؟ اس لیے کہ گناہوں کا انبار آپ کے پاس ہے. لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت نے اس امت پہ اتنی رحمت فرمائی کہ دیکھیے 10ویں محرم کا دن ہی ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. 10ویں محرم کا دن ہی ہے جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. 10ویں محرم ہی کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. 10ویں محرم ہی کا دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا. 10ویں محرم کا دن ہے جس دن یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا. 10ویں محرم کا دن ہے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس عطا فرما دی. 10ویں محرم کا دن ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. 10ویں محرم کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. 10ویں محرم کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. تو 10ویں محرم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے فرعون سے نجات عطا فرمائی. تو کوشش یہ کریں کہ 10ویں محرم کو ہم بھی جو ہے اس گناہوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر لیں. اور یہی 10ویں محرم کا دن ہے جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خاندان کو قربان فرمایا، اپنی اولاد کو قربان فرمایا، اپنی گردن جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. یزید نے ایمان بدلنے کے لیے نہیں کہا تھا, یزید نے ایمان بدلنے کے لیے نہیں کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی تم سنی ہو تو فلاں ہو جاؤ, کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ اہل خبیث ہو جاؤ, کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ لبڑے ہو جاؤ, نہیں کہا تھا, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, مجھے اپنا امیر المومنین مان لو. تو قربان جائیے امام کی سوچ پر, تفکر پہ, اور آپ کی استقامت پر کہ آپ نے کسی بد مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار نہیں کیا, بلکہ صرف ایک فاسق کے ہاتھ میں انکار ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار فرما دیا. تو آپ کو اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس امام کی امامت میں ہم چلنا چاہتے ہیں اس نے تو کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تو ہم کسی بد مذہب کو اپنا امام کیسے بنا لیں؟
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت.
ہمارا آپ حسینی ہے نا, ہمارا آپ حسینی ہے نا, سیدنا امام حسین نے تو ایک فاسق کو اپنا امام بنانے سے انکار کر دیا, تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ فاسق تو کیا, فاسق تو چھوٹی سی بات ہے, تو کس سے بڑا جو فاسق ہوتا ہے یعنی بد مذہب ہوتا ہے اس کو ہم اپنا امام کیسے بنا دیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تو اپنی بات کو اس طرف لے آتا ہوں کہ جو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو سبق سکھایا اس پہ انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی. اور سیدنا امام حسن, امام حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے کیا خیالات ہوتے ہیں, ہمارے کیا جذبات ہوتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی نعتیہ کلام میں, درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ہل میں ول ہل میں ولی کمار صحابہ بارک وسلم دائمن ابدا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے یوں حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو یوں سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو ہمارے دو مخالف ہیں, دونوں کی انشاءاللہ رد بھی اس میں شامل ہو جائے گا. ایک تو کہتے ہیں امام حسین کو امام ہی کہو, امام ہی نہیں کر, ان کو کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مکہ جانے کی, اور مکہ چھوڑ کر کے پھر کوفہ کا سفر کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی یزید کی مخالفت کرنے کی, کیا ضرورت تھی یزید کی مخالفت کرنے کی, انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور دوسرا ایک فرقہ ہے جو ابھی تک چھاتی پیٹ رہا ہے, حسین مر گیا, حسین مارا گیا, حسین مر گیا. ان کا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں, ان کا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ان دونوں فرقہ باطلہ کا ابطال بھی انشاءاللہ ہماری تقریر میں ہو جائے گا. تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ آسان سا عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کریمہ کا آسان سا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا, جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں, ان کو ہرگز مردہ گمان بھی مت کرنا, مردہ گمان بھی مت کرنا. ایک جگہ آیا سورہ بقرہ میں کہ ان کو مردہ کہنا مت. تو کوئی کہہ سکتا کہ بھائی کہنا نہیں ہے, چپ رہنا ہے, راز تو یہ ہے کہ مردہ ہے, چپ رہنا ہے, بولنا نہیں ہے, کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے ادبی تو دور کی بات, حقیقت بات یہ ہے کہ دل میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے. اب یہ دو آیتیں جو کریمہ جو سورہ بقرہ کی جو آپ نے تلاوت کی اللہ مولانا صاحب نے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, کہ جو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو, اور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت صاف ارشاد فرما دیا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, کہ جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا جو شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, بل احیاء عند ربهم, بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے. جب وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے دو بار ارشاد فرما دیا, کوئی گمان نہ چھوڑا, کوئی شک نہ چھوڑا. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شہید کو مردہ جانے اور کہے شہید مردہ ہے, شہید حقیقت میں زندہ نہیں ہے, وہ اسلام کی قرآن کی روح سے نص قرآن سے ثابت ہو گیا جو بات کسی شہید زندہ ہے, اور یہ انکار کرے کہ نہیں شہید معاذ اللہ مردہ ہے, تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے, وہ شخص اسلام سے خارج ہے. یہ میرا خیال آج پہلی بار سنا, پہلی بار سنا. قرآن کی مخالفت کرنے والا کافر ہے, نفس قرآن سے جو کہ ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو جو شخص کہے کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں شہید ہیں لیکن وہ مر گئے ہیں, معاذ اللہ رب العال مردہ ہیں, وہ نفس قرآن کا انکار کر رہا ہے, لہذا وہ کافر ہے. اور اللہ رب العزت نے کوئی شک کی گنجائش نہ چھوڑی. ویسے تو قرآن کے اندر شک کی گنجائش ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. الف لام میم غالب الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کو نہ قسم اٹھانے کی ضرورت, نہ کچھ اور ایکسپلینیشن ڈیٹیل دینے کی ضرورت, اسے اتنا ہی شاہ فرما دے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یوں شاہ فرما دے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, اتنا ہی کافی ہے ایمان والوں کے لیے کہ مان لے کہ ہاں شہدا زندہ ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العزت دونوں بار ارشاد فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم, وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے, اب کوئی شک کی گنجائش رہی نہیں. بل احیاء عند ربهم, پھر آگے ارشاد فرماتا ہے یرزقون, ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو رزق دیا جاتا ہے. ہمیں آپ سے پوچھتا ہوں رزق کس کو دیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہو پتھر ہو اس کو کون رزق دیتا ہے؟ کوئی رزق دیتا ہے؟ تو پانی پلاتا ہے پتھر کو جا کر کے, وہ پلاتا ہے بھائی. وہاں ہندو جا کے پلا دیتے ہیں مورتی کو, کیلے میوے جا کے رکھ کے آتے ہیں, پھر پیچھے سے جو ہے نا براہمن جا کے کھا لیتا ہے, یا پھر چوہا اٹھا کے لے جاتا ہے, کہتا ہے بھائی بھگوان کھا گئے. ارے بھگوان کھاتے ہیں نا, نہ موٹے ہوتے ہیں نہ دبلے ہوتے ہیں نہ پوٹی کرتے ہیں, یہ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ باہر کے تو کوئی پتھر کھا پی نہیں سکتا, اور روح کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. روح کو کھانے پینے کی ضرورت ہے نہیں, روح کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. رزق ان کو دیا جاتا ہے جو جسم اور روح کے ساتھ سلامت ہوتے ہیں, رزق ان کو دیا جاتا ہے جو روح اور جسم کے ساتھ سلامت ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو اہل تشہیر جو ہے نا کہتا ہے حسین مر گیا, قرآن پہ ایمان نہیں اترا, حسین زندہ ہے, ہر شہید زندہ ہے, ہر ولی زندہ ہے, ہر صدیق زندہ ہے, ہر صالح زندہ ہے. تمہارے نزدیک کوئی اور ہوگا مردہ, تم اس کے لیے ماتم پیٹتے رہو. ہم جس حسین کے ماننے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کے جیسا کوئی شہید نہیں, ان کے جیسا شاید کوئی زندہ ہی نہیں. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یرزقون کے بعد دلیل پہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا جا, ارشاد ہوتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, فرحین بہت خوش ہیں, شادمان ہیں, ایسے خوش کہ دنیا کی کوئی خوشی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, بہت زیادہ خوش ہے اس چیز پر جس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اب مردے کو کوئی کسی زیادہ ہوتی ہے نہیں ہوتی. مردے کو آپ کیا دے سکتے ہیں, وہ تو کچھ لے بھی نہیں سکتا, کچھ سمجھ بھی نہیں سکتا, کچھ پہچان نہیں سکتا کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے. اور دیا اسی کو جائے گا جس کے پاس عقل ہو, شعور ہو, سمجھ سکے کہ کیا دیا ہے, کیا لیا ہے, کیا اسے دیا ہے, کیا لیا ہے. اور اس کو لینے کے بعد فرحینا بہت خوش ہے. تو تمام چیزیں اس بات پہ گواہی دے رہی ہیں, دلیل پہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے, فرحینا بہت خوش ہیں. وہ لوگ خوش ہوں گے جو زندہ ہے, مردہ تو خوش نہیں ہو سکتا. بما آتاہم اللہ من فضلی, ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہے. تو لینا لیتا کون ہے جو زندہ ہوتا ہے, مردہ لے نہیں سکتا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سب شرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ وہ بہت خوش ہے. یہ سب شرونا, وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں. کس بات کی؟ یہ لفظ نا بشارت سے نکلا ہے, جسے بشرا ہے, بشارت اسی سے ہے. جسے خواب میں کسی کو سنایا جائے, بشارت دی جائے, بولتے نا اس کو خوشخبری ملی. تو یہ سب شیونا وہ اسی خوشخبری سے ہے, ان کو خوشخبری مل چکی ہے, لہذا وہ بہت خوش ہے. کیا ہے؟ یہ سب شیونا بالذین لم یلحقوا بهم, وہ بہت خوش ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ان سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں. کیا سمجھ؟ یہ شہداء کرام جن کو اللہ کی راہ میں موت آئی تھی, قتل ہوئے تھے, یہ نہیں کہا اللہ نے موت آئی تھی, جو قتل کیے گئے تھے. یہ سب شرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, کہ اللہ کے دیے ہوئے سے ان کو یہ اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے اور یہ اب اس بات سے خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہ اس برزخی زندگی میں نہیں پہنچے, ان کے لیے یہ خوش ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تک دماغ کی گھنٹی بجی رہی. درود پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبئی علم والحلم والے کا مال علی وصحابہ مبارک وسلم دائم ابدا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرما دے یا سب شیرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, ان لوگوں کے لیے خوش ہو رہے ہیں جن کو یہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہ ان سے آ کر کے ملاقات نہیں کر سکے ہیں. یعنی یس تب شرنا, بہت خوش ہو رہے ان کے واسطے جو ابھی تک آئے نہیں. معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا ہے کہ اے شہید, تیرے فلاں فلاں گھر والے, تیرے فلاں فلاں پڑوسی, تیرے فلاں فلاں دوست, تیرے فلاں فلاں بھائی بہن و رشتے دار, یہ سب ایمان کی حالت میں مریں گے اور پھر آ کر تجھ سے ملاقات کریں گے. تو ان کے لیے وہ خوش ہو رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید کو یہ مرتبہ دے دیا جاتا ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے, لوہے محفوظ پڑھا دیا جاتا ہے کہ پڑھ لے, دیکھ لے کہ تیرے بعد آنے والے کتنے مومنین آئیں گے اور تجھ سے برزخ میں ملاقات کریں گے, ایمان کی حالت میں آئیں گے. تو ان کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہو کر کہ سب شیرونا, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جب ان کا یہ حال ہے, ان کو یہ علم غیب عطا ہو گیا, ان کو یہ علم غیب عطا ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ شہید ہوئے, ان کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا, ان کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا. اور کون ایمان پہ مرے گا, کب مرے گا, یہ تو یہاں والے بہت لٹک لٹک کے بولتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا, کسی کو نہیں پتا کون ایمان پہ مرے گا, لٹک لٹک کے بولتے ہیں. لیکن یہ باتیں تو شہید کو بھی پتا ہے, تو اس سے زیادہ اور افضل طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پتا ہے. اور آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ اس لیے کہ اب تو یہ ماشاء اللہ شہداء کرام جو ہے یہ تو اپنے امتحان میں پاس ہو گئے, اپنے امتحان میں پاس ہو گئے, اسی لیے یہ بہت خوش ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, فرحین بما آتاہ اللہ من فضلہ, اور آگے ان لوگوں کے لیے بھی خوش ہیں جو ایمان کی حالت میں ان کے پاس آ کر کے ان سے بات دے ملنے والے ہیں. اور اتنے خوش اس لیے ہیں کہ اب ان کو اب کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خون کے عوض, ان کی جان کے عوض ان کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے کہ اب جو ہے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے, تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے, اور ایسے معاف کر دیے گئے کہ کوئی جو تمہارے پاس قرض لینے والا بھی ہوگا تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں اس کو راضی کر کے چھوڑوں گا, میں اس کو راضی کر کے چھوڑوں گا. تو اندازہ لگائیے کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو بات ہے کہ یہ سب شیرونا اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک اور خوشی انہوں کیا دی جاتی ہے کہ اے شہید تو نے میرے لیے جان دی, انہیں میرے لیے جان دی, اب ہوگا یہ کہ اگر تیرے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جن پر جہنم واجب ہو گئی گناہوں کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے نہیں, گناہوں کی وجہ سے اگر ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے تو اے شہید میں تیری شفاعت ان کے حق میں قبول کروں گا, تیری شفاعت ان کے حق میں قبول کروں گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید جو ہے اپنے گھر کے کم از کم 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا, ایسے لوگوں کی کہ جن کو جہنم میں جانا واجب ہو گیا تھا. جب اس کو بتایا جائے گا کہ تیری شفاعت ان کے حق میں قبول کر لی جائے گی تو کتنا خوش ہوتا ہوگا, میرے بھائی کے لیے میں مغفرت کا سامان بنوں گا, میری بہن کے لیے میں مغفرت کا سامان بنوں گا, میرے بچے کے لیے میں اپنی مغفرت کا سامان اس کی مغفرت کا سامان بنوں گا, اور یہ سب لوگ جو ہیں میرے پاس اہل ایمان بن کر کے برزخ میں ملاقات کریں گے. تو شہید جب اپنے خون کے قطرے گراتا ہے, شہید جب اپنے خون کے قطرے گراتا ہے تو ابھی آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے 10 ذی‌الحج بھی آئی تھی, 10 ذی‌الحج بھی آئی تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہم نے, اور بہت سارے لوگوں نے جانوروں کو ذبح کیا, جانوروں کو ذبح کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ اللہ کی خوشی کے لیے جانور کی قربانی دیتا ہے, غور کیجیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, جب وہ قربانی دیتا ہے جانور کی اور جب وہ چھری پھیرتا ہے جانور کے گلے پر تو جانور کے گلے میں سے پھوٹتی ہے خون کی پھوارا, ہے نا, خون کے قطرے گرتے ہیں, نکلتے ہیں اس کے گلے میں سے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کے قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو قربانی پیش کرنے والے کے جب گناہ بخش دیے جاتے ہیں, خون تو جانور کا گر رہا ہے, گلا تو جانور کا کٹ رہا ہے, جب قربانی کرنے والے کے خون قربانی کرنے والے کے خون جو ہے گناہ بخش دیے جاتے ہیں خون جانور کا گرنے کی وجہ سے, جب انسان اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کرے تو کیا سمجھا, نہ صرف اس کے, میرا یقین ہے کہ اس کے ماں باپ کے, اس کے بھائی بہن کے, اس کے رشتہ داروں کے سب کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی تھی. جانور کا خون زمین پہ گرے اس سے پہلے جو ہے قربانی دینے والے کی جو گناہ معاف کر دیے جائیں, تو شہید کا خون جب زمین پہ گرے اس سے پہلے اس کو کیا ملتا ہے, صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے کہ یہی تیرا مقام ہے, یہی تیرا مقام ہے. درود شریف علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد معاذ الجود والکرم من بین العلم والحلم علیکم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کے شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے, مختلف روایات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے, بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو مسلمان جو تھے وہ کچھ غمگین ہوئے, ان کے رشتے دار بھی کچھ غمگین ہوئے اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہمارے بھائی جو ہے وہ قتل ہو گئے, مر گئے وغیرہ. کچھ اس طرح کے خیالات ان کے دل میں آنے لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے کہ ہمارے ہمیں نقصان ہو گیا, ہمارے بھائی قتل کر دیے گئے وغیرہ. تو ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو صحابہ نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ نازل کیوں ہوئی, یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تھے, جو تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تھے, تمہارے دل میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ وہ مر گئے ہیں, کیا ہمارا نقصان ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جو شہید ہو گئے تھے اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو جنت کے پرندوں کے پیٹ کے اندر ڈال دیا, جنت کے پرندوں کے پیٹ کے اندر ڈال دیا اور وہ جہاں چاہے جاتے ہیں جنت میں, جنت کا پانی پیتے ہیں, جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہیں, جنت کا شہد پیتے ہیں, جنت کے باغات میں گھومتے ہیں, جنت کے پھل فروٹ کھاتے ہیں اور ان کو سونے کی کندیلیں دی گئی ہیں. جب وہ گھوم گھام کر کے جنت میں سیر کر کے واپس آتے ہیں تو ان سونے کی کندیلوں میں وہ پرندے آ کر کے بیٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسے پوچھا, اے میرے شہدا, اے اسلام کے لیے جان دینے والے, اے میری راہ میں قربان ہونے والوں, تم کو اور کیا چاہیے, تم کو اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کی, اے ہمارے رب, تو نے تو ہم کو سب کچھ عطا فرما دیا, تو نے تو ہم کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے, یہ انعام کا تذکرہ, یہ جو تو نے ہم کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انعام کا تذکرہ جو ہے یہ دوبارہ, یہ جو ہے ہمارے بھائیوں کو تو بتا دیں, یہ جو انعام جو تمہیں ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ رتبہ جو عطا فرمایا, ہمیں بخشش عطا فرمائی, ہمارے گناہ دھو دیے, ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیا, جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو رتبہ تم نے عطا فرمایا, یہ کسی طرح ہمارے دنیا میں رہنے والے بھائیوں کو تو بتا دے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. دوسری جگہ آتا ہے کہ شان نزول یہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد گرامی بھی شہید ہو گئے تھے اور ان کو بڑا ملال تھا, اپنے والد صاحب کا انتقال کے اوپر بڑا ملال تھا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, حضور نے پوچھا, اے جابر, اتنا تم ملال کیوں کرتے ہو, کیا بات ہے, تم اتنے غمگین کیوں نظر آتے ہو؟ تو عرض کی, یا رسول اللہ, میرے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے, میرے والد جو ہے شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے اور بہت ساری اولاد بھی چھوڑ گئے ہیں اور میں ان کا بڑا بیٹا ہوں, مجھے سب کام کرنا پڑتا ہے. تو ان کے رنج و ملال کو دیکھ کر کے, کس کے, سیدنا جابر بن عبداللہ کے رنج و ملال کو دیکھ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں ایک خاص خبر نہ سناؤں, میں تمہیں ایک خاص خوشخبری نہ سناؤں؟ تو عرض کی, یا رسول اللہ, ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے جابر, تیرے والد کے لیے جو اکرام اور انعام اللہ رب العزت نے کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا. وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر کسی سے, یعنی مرنے والے سے جو ملاقات کی ہے, کسی سے بلا پردہ ملاقات نہیں کی, کسی سے بلا پردہ بلا حجاب ملاقات نہیں کی. تیرے والد گرامی کا یہ رتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے بلا حجاب ملاقات کی اور بلا حجاب ان سے بات کی. جب بات کی تو ان کے تمہارے والد نے اللہ رب العزت سے عرض کی, یا رب العالمین, تو نے مجھے اتنا اکرام عطا فرمایا, اتنی عزت عطا فرمائی, تو نے مجھے بہت احسان فرمایا. تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا, اے میرے بندے, تجھے اور کیا چاہیے؟ اے میرے بندے, تجھے اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رب, جنت میں تو نے سب کچھ عطا فرما دیا, مجھے تو خیال میں نہیں آ رہا میں اور کیا مانگوں. ایک چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں, وہ یہ کہ جو لذت مجھے قتل ہونے کے وقت محسوس ہوئی تھی,
جو لذت قتل ہونے کے وقت مجھے محسوس ہوئی تھی وہ لذت میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں, پانا چاہتا ہوں. تو تو یوں کر کہ دنیا میں تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے دوبارہ قتل ہو جا, دوبارہ قتل ہو جا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے, یہ تو ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ایک بار موت آ گئی اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے, دوبارہ موت نہیں آئے گی اس کو. تو پھر انہوں نے عرض کی, یا رب العالمین, میرے بھائی بہن دوست رشتے دار دوسرے جو لوگ جن کو چھوڑ کر آیا ہوں ان کو میرے حال کی خبر سنا دے, ان کو میرے حال کی خبر سنا دے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ہم کر دیتے ہیں. اور پھر یہ آیت کریمہ تیرے والد کی کرامی کی وجہ سے دنیا میں نازل ہوئی, یہ آیت کریمہ اے جابر تیرے والد کے کہنے سے دنیا میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. درود پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کا مارا یہ صحابہ بارک صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات جو آتی ہے شان نزول میں وہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمان لڑنے کے لیے گئے, جنگ احد میں مسلمان لڑنے کے لیے گئے تو منافق جو تھے انہوں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر فوج چھوٹی ہوگی تو ہم جائیں گے لڑنے کے لیے, اگر سامنے والوں کی فوج بڑی ہوگی تو ہم نہیں جائیں گے. اور سامنے والے بڑی فوج لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا, بلکہ بہت سارے مسلمانوں کو کہا تھا کہ اس جنگ میں مت جاؤ, اس بار جو ہے کفار قریش جو ہے بہت بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں, بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں مار. تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی اور بہت سارے منافق یا تمام منافق جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے رہے, اپنے گھر بیٹھے رہے. جنگ احد کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے, تقریباً 70 یا اس سے کچھ زائد. یہ جب شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے تانا کشی شروع کر دی, کس نے؟ منافقین نے. اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے لو اتا اونا ما قتلو, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ ہرگز قتل نہ ہوتے. تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جن کو تم کہتے ہو کہ قتل نہ ہوتے اور تم گمان کرتے ہو کہ یہ مردہ ہے تو تم یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ ہے, وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں. تو نقصان میں تو تم رہے, نقصان میں تو تم رہے کہ نہ جنگ میں گئے, نہ غازیوں میں رہے اور نہ ہی مسلمانوں میں رہے اور نہ ہی شہداء میں رہے, بلکہ منافقین میں تمہارا نام آ گیا. اور اللہ رب العزت نے ان کی تعبیر کے لیے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس کا درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آیت کریمہ یوں ہے وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, کہ اگر تم مر جاؤ, اگر تم مر جاؤ عام حالت میں جس طرح انسان مر جاتا ہے, یا قتل کر دیے جاؤ, دونوں ہی حالت میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو کسی بھی حال میں یا چاہے قتل ہونے کے بعد یا آدمی عام حالت میں جس طرح انسان مر جاتا ہے, دونوں ہی صورتوں میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ضرور ہے, اللہ کی طرف جانا ضرور ہے. تو حشرون تمہارا حشر اللہ کے پاس ہونا ضرور ہے. تو منافق جو ہے اس معاملے میں نقصان میں رہے. تو اللہ رب العزت نے دونوں باتوں میں ان کا رد فرمایا. اس کی شان نزول یہ تین باتیں بتائی جاتی ہے. درود پڑھی اللهم صل على خير محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. تو جب منافقین نے کہا لو اتاؤنا ما قتل, کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیا جاتے, تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم اپنی موت کو ٹال کے دکھا دو, اگر تم سے ہو سکے فدرہو موتکم, اگر تم ہم سے ہو سکے تو اپنی موت کو ٹال کر کے دکھاؤ, موت تو تمہیں ضرور آئے گی. اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے تو جنت کے مستحق ہو جاتے, لیکن اب تمہیں یہ فائدہ نہیں پہنچے گا. اب یہی بات ہے لو اتاؤنا, اگر ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. یہ وہی بولی بولتے ہیں امام حسین کے بارے میں کہ اگر راستے میں نہ نکلتے, اگر مدینہ نہ چھوڑتے, مکہ نہ چھوڑتے, کوفہ نہ جاتے, یزید سے دشمنی نہ لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. ارے قتل نہ کیے جاتے تو آپ کا یہ گمان ہے کہ سیدنا امام حسین آج تک زندہ ہوتے؟ کوئی اتنے ہزاروں سال آج تک جیا ہے؟ نہیں جیا. ہاں یہ بات ہم ضرور مانتے ہیں کہ قتل ہو کر کے امام حسین زندہ ہو گئے. قتل ہو کر کے امام حسین نے دائمی زندگی پکڑ لی, اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دیا. اور تم جب مرو گے تو تمہارا نام لینے والا ایک کتا بھی نہیں ہوگا. تم جب مرو گے تو تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر دوسرے لوگ قتل ہو گیا, حسین قتل کر دیا گیا, تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے قرآن پہ. قرآن ایسا فرماتا ہے کہ جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ جانو ہی مت, ان کو مردہ گمان تک نہ کرو. ان کا ایمان ہی نہیں ہے قرآن پہ, اس لیے آج تک چھاتی پیٹ رہے ہیں. اگر تمہاری چھاتی پیٹنے سے کیا ہوگا اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہ کیا گیا ہوتا؟ اور بالفرض بالفرض آپ جو ہے طبعی موت آپ کو آتی, آپ کی شہادت 56 سال کی عمر میں ہوئی, اگر طبعی موت ہوتی تو 100 سال 125 سال, یہ عام طور پہ اس سے زیادہ اس زمانے میں بھی کوئی نہیں جیتا تھا, تب بھی سیدنا امام حسین آج کے زمانے میں نہیں ہوتے تو تمہارا چھاتی پیٹنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ ارے ہمیں دیکھو, سیدنا امام حسن رضا نے جو اشارہ سے فرمایا نا کہ بے ادب گستاخ فرقے سو سنا دے یوں حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کہ نہ ہم چھاتی پیٹتے ہیں اور نہ ہی وہ الزام لگاتے ہیں, ہم تو ان کی عظمت اور رتبے کا بیان کرتے ہیں. ہم تو ان کی عظمت کا اور رتبے کا بیان کرتے ہیں. ان کی عظمت اور رتبے کا کیا بیان کیا جائے؟ عام شہیدوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب سیدنا جب احد کے شہدا کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے تھوڑے سے, تو آپ لوگوں کو دیکھ کر کے آنسو بہائے, ان کے لیے دعائیں کی اور ارشاد فرمایا جو جس حال میں قتل ہوا ہے, جو جس حال میں قتل ہوا ہے اس کو اسی کپڑے میں اسی حال میں دفن کر دو. اسی حال میں دفن کر دو, یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور کچھ ائمہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا شہید کو کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا. شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور کچھ علماء نے بتایا کہ شہید کو کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو غسل نہیں دینا. جو جنگ احد میں ہمارے قتل ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, ان کو ویسے ہی دفنایا. اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جب شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو جس جگہ بھی اس کو زخم لگا ہوگا اس زخم سے اس وقت بھی خون بہ رہا ہوگا. اور جس طرح عام طور پہ خون میں سے بو آتی ہے یا زخم میں سے بو آتی ہے, پیپ آنے لگتا ہے, کچھ سڑنے لگتا ہے جسم, تو شہید کے جہاں بھی زخم ہوگا وہاں سے کستوری اور مشک کی خوشبو آئے گی. کستوری کی اور مشک کی اس کے خون میں سے, اس کے زخم میں سے خوشبو آئے گی. اور یہاں تک ارشاد ہو چکا کہ شہید کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا, شہید کی تو روح خراب ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا, جسم تک خراب نہیں ہوتا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسا معاملہ آیا کہ آپ کو جو ہے پیش آیا ایسا معاملہ کہ کچھ شہداء کی قبروں کو کھودنا پڑا اور یہ کہنے لگے کہ ان کی جو جسم ہے ان کو کسی اور جگہ منتقل کرتے ہیں. تو راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبروں کو کھودا گیا تو ہر قبر میں ایک ایک آدمی اس طرح لیٹا ہوا تھا جیسے کہ ابھی سویا ہے. درجنوں سال گزرنے کے بعد جب قبریں کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک آدمی مسکرا رہا ہے, ابھی ابھی جیسے لیٹا ہے اور ابھی ابھی جو ہے اس کو قبر میں لٹایا گیا ہے, تر و تازہ بالکل جو ہے جسم سلامت. اور راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پھاوڑے سے کھودا جا رہا تھا تو ایک شہید کی انگلی پر پھاوڑا لگ گیا, ایک شہید کی انگلی پر پھاوڑا لگ گیا, جب انگلی پہ پھاوڑا لگ گیا تو اس میں سے خون بہنے شروع ہو گیا. کتنے سالوں کے بعد, کتنے سالوں کے بعد خون بہنا شروع ہو گیا اور اس خون میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی, کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جب شہید اگر اس کا غسل باقی ہو, پہلے کا غسل باقی ہو, یعنی غسل جنابت باقی ہے, تو اس کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ بہت سارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نہیں دیا جائے گا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں دیا جائے گا, دیا جائے گا اس لیے کہ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے وہ جوان صحابی کہ جن کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی یا کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی, اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہے تھے. صبح اعلان ہو گیا کہ جنگ میں جانا ہے, آپ نے غسل نہیں فرمایا تھا, لبیک کہا سرکار کی آواز, میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنگ میں جانا ہے کہ باقی سب چیزیں چھوڑو, یہ سب چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں, رسول کا حکم پہلے, رسول کا حکم پہلے ہے. گئے جنگ میں, جنگ میں شہید ہو گئے, جنگ میں شہید ہو گئے. سب کو پتا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے, جب گئے ان کے پاس شہیدوں کے جسم دیکھے تو دیکھا تو سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی آدمی کا جسم ایسا ہے جو پانی سے بھیگا ہوا ہے, پانی سے بھیگا ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آ کر کے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ تمام شہداء کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی ہیں, ایک حنزلہ کی لاش ایسی ہے جو بالکل پانی سے بھیگی ہوئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حنزلہ کا غسل باقی تھا, حنزلہ کا غسل باقی تھا, اور میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ فرشتے جو ہے آسمان سے سونے کے برتن میں بارش کا پانی لے کر کے یا پتھر پانی لے کر کے آئے اور حنزلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے. یہ ہے شہید کا مقام, حنزلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے تو غسل نہیں دیا تھا شہداء احد کو, لیکن چونکہ سیدنا حنزلہ کو غسل دیا گیا, سیدنا حنزلہ کو غسل دیا گیا, لہذا اگر کوئی شہید جنابت کی حالت میں شہید ہوا ہو تو اس کو ہم غسل دیں گے. درود شریف علی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بارک اللہ سیدنا محمد المعاد نجود الکرم ممبر علم والحلم والحکم والعلی وصحابہ بارک وسلم دائما ابدا. تو یہ تو اس شہید کا عالم ہے, اس شہید کا عالم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا, لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, تذکرہ کر رہے ہیں سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی, سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ اس شہید کے خون کا بدلہ اللہ رب العزت یوں عطا فرمائے گا کہ اس کو بھی جنت, اس کے ساتھ 70 اس کے خاندان والوں کو جنت, پتہ نہیں کتنوں کی وہ شفاعت کرے گا. ہمارا یہ یقین ہے, ہم قادری فقیر ہیں, سیدنا امام حسین کے سلسلے سے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے کتنے بھی چاہے گناہ ہو, اگر ایمان کی حالت میں گئے, ایمان کی حالت میں انشاءاللہ گئے, تو سیدنا امام حسین کے خون کے عوض اللہ رب العزت ان کے ماننے والوں کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والوں کو, ان کے مسلک پر چلنے والوں کو, ان کے مسلک پہ چلنے والوں کو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے داخلہ جنت میں ضرور عطا فرمائے گا. سیدنا امام حسین کے اخلاق, سیدنا امام حسین نے جو کام کیا یزید کی مخالفت کر کے, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر کے, وہ ایک نہیں دو نہیں, قرآن پاک کی کتنی آیات سے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر آیت اتنی ایسی آیتیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ جو آیت ہے یہ سیدنا امام حسین کے کیریکٹر پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے اس جنگ پر, آپ کے اس جہاد کی مصداق ہے. اس کو اٹھا کر کے دیکھیں وہ بھی ان کی مصداق ہے, اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں یہ بھی سیدنا امام حسین کی عادت پر اتوار پر مصداق ہے. دو آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے والا عصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم, ولا سر, اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم, ولا سر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان جو ہے یہ بہت خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے, وصیت کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے حق کی. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور نصیحت کرتے رہے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں دوسری کوئی آیت نہ اترتی, صرف یہ سورہ اتر جاتی, تو قرآن پاک سے جتنے مسائل ہم نے اخذ کیے اس ایک سورت اس کے لیے کافی تھی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کہ ایک سورت کے لیے کافی تھی. اب اندازہ فرمائیے کہ ایک مختصر سی سورہ میں اللہ رب العزت نے کتنا کچھ علم اور حکمت کی باتیں پرو دی ڈال دی. اور امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا کردار سے اور اپنی شہادت سے اپنے جہاد سے ثابت کیا, ایسا لگتا ہے یہ آیت کے آپ مصداق ہیں. پھر ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہم پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, الا وانتم مسلمون. اس کا آسان سا ترجمہ یوں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو, ایمان والوں سے ارشاد ہوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسا سے اس جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس آیت کریمہ پہ تو بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن چند الفاظ اپنے بول کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ رب العزت مومنوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرو, جیسا کہ اس سے حق ہے ڈرنے کا, حق کا تقاتی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ پہلے تو ارشاد فرمایا آمنو, تو کوئی پوچھے تو پہلے تو کہہ دیا کہ آمنو, مطلب ایمان والوں کو کہہ رہا, ایمان والوں سے ارشاد ہو رہا ہے, کہ پھر کیوں بعد میں ارشاد فرماتا ہے کہ مت مرنا مگر مسلمان. لفظ مومنین میں ارشاد ہو سکتا تھا, وانتم مومنون کہہ سکتا تھا کہ اے ایمان والو ایمان کی حالت میں مرنا, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو مسلمان ہو کر کے مرنا, مسلمان ہو کر کے مرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کچھ اور چیز ہے, ایمان کچھ اور چیز ہے, یا مسلمان کچھ اور چیز ہے, مومن کچھ اور چیز ہے. بہت سارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے, مومن اور مسلمان ایک ہی چیز ہے, لیکن اس میں ایک نفیس سا فرق ہے, نفیس سا فرق ہے. مومن وہ ہے جو حق کو تسلیم کر لیتا ہے, جو حق کو تسلیم کر لیتا ہے, اور حقیقی مسلمان وہ ہے جو حق کو تسلیم کر بھی لیتا ہے اور اسلام کے احکام کو بجا لاتا بھی ہے, اسلام کے احکام پہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہے, وہ حقیقی مسلمان ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تو لے آؤ, ایمان تو لے آؤ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے حقیقی طور پہ ڈرتے رہو, اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزار ہو, نماز پڑھنے والے ہو, روزے رکھنے والے ہو, زکات دینے والے ہو, حج کرنے والے ہو, ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو, صدقات خیرات کرنے والے ہو, ذکر اللہ کرنے والے ہو, درود پاک پڑھنے والے ہو. ہرگز ہرگز اس حال میں نہ مرنا کہ ایمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, ایمان تو ہے لیکن زکات نہیں دے رہے, ایمان تو ہے حج نہیں کر رہے, ایمان تو ہے روزے نہیں رکھ رہے, کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اگر ہے تو پھر یہ ان کی علامتیں بھی پوری کر کے دکھاؤ، ان احکام پر بھی کام کر کے دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہلکا سمجھنے لگو اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اپنے ہاتھ ایمان سے دھو بیٹھو. اسی لیے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں یہ بات بار بار سکھائی جاتی ہے کہ یا اللہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام نے جو کام کر کے دکھایا، ایمان والے تو تھے، اللہ سے ایسے ڈرے، ایسے ڈرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے کہ اگر چاہتے تو تقیہ کر لیتے جیسے یہ کرتے ہیں. تقیہ سمجھتے ہیں کہ ڈر کے وقت یا نقصان کے وقت جھوٹ بول لو، تو چاہتے تو تقیہ کر لیتے جس طرح یہ کرتے ہیں. لیکن امام ہے وہ، عالی مقام ہے، تقیہ جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے مفامحت بھی نہیں ہو سکتی اگر وہ شریعت کا پابند نہیں. اگر چاہتے تو جھوٹ موٹ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یزید میں تجھے اپنا امیر المومنین ماننے کو تیار ہو گیا ہوں. نہ جھوٹ کو اختیار کیا، نہ تقیہ کو اختیار کیا، کہا کہ گردن اڑا دوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، گردن اڑا دوں گا لیکن اس آدمی کو اپنا امام نہیں مانوں گا، گردن اڑا دوں گا لیکن تقیہ نہیں کروں گا. آج اگر میں نے اس کو امام تسلیم کر لیا تو کل تو سارے سنی بھی جو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں کرنا. کل پھر سنی رہیں گے امام حسین نے ہاتھ دے دیا تھا تو چلو ہم کسی فاسق کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم کسی غیر مذہب کی کسی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح. امام علی مقام نے وہ کام کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ حق اور باطل کا ملاپ ہرگز نہیں ہو سکتا، حق اور باطل کا ہرگز ملاپ نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے عمل میں یہاں تک کر کے دکھایا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنی جان جو ہے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے رب کے حوالے عطا فرمائی، اپنے رب کے حوالے کی کس حال میں؟ سجدے کی حالت میں، وہ حال میں جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس سے زیادہ مسلمانی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے ایمان والا ہو، جہاد کرتے ہوئے مرے اور نماز کی حالت میں مرے، وہ بھی سجدے کی حالت میں مرے. بھلا تمو سننا الا وان تم مسلم، اپنے آپ کو بچھا دینے والوں میں سے ہونا، اس کے علاوہ کبھی نہ مرنا. اللہ رب العزت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کے مذہب پہ قائم اور دائم فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بات کو دوبارہ عرض کرتا ہوں جو پہلے عرض کیا، تو سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ یزید کا لشکر جو ہے یہ دنیا بھرے پھیلا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہرگز مت دینا. کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تمام اہل بیت خاندان کو کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، ما علیہ الا الغلاب النبی.